حال میں بیان کیا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں سقر میں لے کے آئی. سقر جہنم کی گہری وادی. ہمیں نہیں معلوم جہنم کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم جہنم کی وادیاں کیا ہیں, ہمیں صرف عناوین پتہ ہیں. جہنم کی کوئی انتہائی گہری وادی ہے, معذب وادی جس میں عذاب شدید ہے, اس کا نام سقر ہے. ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تمہیں سقر لے کے آئی؟ جواب دینے والے کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. سورہ مدثر, ٹھیک ہے, سورہ طہٰ میں مدثر میں پہلے کئی دفعہ اس کو درس میں عرض کر چکا ہوں مجالس میں, لیکن میرے ذہن میں سورہ طہٰ کی ایک روایت رزق کے حوالے سے اس سے کنفیوژن ہو رہی تھی. سورہ مدثر میں بالکل صحیح ہے. ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تمہیں سقر لے کر آئی؟ فرمایا لم, یہ پوچھا گیا فرشتوں کی طرف سے, جواب دینے والے جواب کیا رہے, لم نکو من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. صحیح. اچھا, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن ان کی نماز کو روایت نماز قبول نہیں کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے لم نکو من المصلین ضروری نہیں ہے وہ نماز نہ پڑھتے ہوں, شاید نماز پڑھتے ہوں, اس پائے کی نماز نہ پڑھتے ہوں. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا آیا اس پہ اتنی طاقت ہے کہ یہ ہمیں وہاں سے بچا لے. اگر تصور فرمائیے گا مسلمین کا ٹائٹل کتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ ابو سمامہ ساعدی جب عاشور کے دن سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ مولا آپ کے پیچھے ہم آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو سید الشہداء دعا میں فرماتے ہیں خدا تمہیں مسلمین میں سے قرار دے, خدا تمہیں مسلمین میں سے قرار دے. تصور فرمائیے کہ یہ مجاہد ہیں, مجاہد ہیں, یہ ناصر امام ہیں, یہ قربانی دے چکے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد, اب سید الشہداء فرمانے خدا تمہیں مسلمین میں سے قرار دے. اس کا مطلب مسلمین بہت بڑا لقب ہے کوئی. اور سقر میں جانے والے کہہ رہے ہیں لم نکو من المسلمین, ہم مسلمین میں سے نہیں تھے. بس مسلمین کوئی بہت بڑا لقب ہے جس کے لیے بہت جدوجہد چاہیے. اب ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے, آیا ہماری نماز وہ نماز ہے جو ہمیں مسلی بنا دے؟ اب اگر ہمیں اس نماز کو اس نماز تک پہنچانا ہے جو ہمیں مسلی بنائے, تو ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی, اپنی نماز کو صحیح حالت میں لانا ہوگا, اور اس کی بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی. آپ کی خدمت میں چند عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجھے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملی جس نے تمام آداب صلاۃ کو بیان کیا ہو. روایتیں مختلف حصوں کو بیان کر رہی ہیں, اور اس خاطر میں مجبور ہوں کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور باقی پھر ہم اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کریں. ہم نے ایک بڑا ادب آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کہ اس کو یہ بتاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یہ آپ کے ذہن میں مسلسل آنا چاہیے. اس کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا روایت میں سے کہ فرمایا جس نے دنیا کے امور کو نہ سوچا ہو دو رکعت نماز میں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب ایک روایت ہمارے پاس ہے جو قدر تفصیل سے ہے. یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے. ظاہراً معمولاً جب جابر تنہا لکھا ہو تو معمولاً مراد جابر بن عبداللہ انصاری ہونا چاہیے. اس روایت میں صرف ان جابر لکھا ہے تو معمولاً مراد وہی ہونا چاہیے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں برسبیل تذکرہ صرف روایت کی شناخت کے اعتبار سے, جابر کا مطلب ہڈی جوڑنے والا ہے. صحیح. بس یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. اگر جابر لقب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو تو جابر کا مطلب ہڈی جوڑنے والا ہوتا ہے, یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ کے رسول کے زمانے میں مطلق جابر استعمال ہوتا تھا تو معمولاً روایت میں جو استعمال ہوتا ہے معمولاً مراد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. میں نے عرض کیا اگر مثال کے طور پر آپ کو آئمہ کی کوئی روایت ملے اور اس میں کہیں جابر کا لفظ آئے تو ظاہر ہے جابر سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ اہل بیت کمانے والا بھی ہو, ہڈی جوڑنے والا کوئی بھی شخص. جیسا کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے جو اردو میں صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے، لیکن اگر صحیفہ سجادیہ کاملہ ہے اس کے اندر ہے، اور اس میں جابر کا واقعہ ذکر ہوا ہے، حضرت ابو حمزہ سواری کے واقعے کے اندر. کہتے ہیں حضرت جابر، کنت مولانا امیر المؤمنین فرعا رجلا قائما یصلی، میں مولانا امیر المؤمنین کے ساتھ تھا، میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، بس انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، فقال له، اس شخص سے پوچھا، یا ھذا اتعرف تاویل الصلاۃ، اے شخص کیا تجھے نماز کی تعویل پتہ ہے؟ فقال یا مولائی وهل الصلاۃ تعویل غیر العبادہ، تو اس نے کہا کہ اے مولا، کیا نماز کی تعویل عبادت کے سوا کچھ اور ہے؟ فقال ای والذی بعث محمد بالنبوہ، ہاں اللہ کی قسم جس نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، اس کی تعویل ہے. اس کے بعد مولا نے سات تکبیروں کی تعویل بتائیے، کہ جو سات تکبیرات مستحب ہیں اس کی تعویل بتائیے. یا روایت کو وہاں دیکھ لیجیے گا، یہ تعویل غیر معمولی ہے اور کافی طولانی ہے، اور معمولاً چونکہ ہم لوگ سات تکبیریں نہیں کہتے، لہٰذا میں اس تعویل کو یہاں پہ تذکرہ نہیں کر رہا، اس میں کافی وقت لگے گا. کم از کم کیا ہے، کم از کم سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں وضو کی تعویل عرض کی تھی، ایک اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، گزشتہ ایک ہفتے میں کتنی دفعہ وضو کرتے وقت یہ تعویل سوچی تھی؟ اگر نہیں سوچی پھر اگلے ہفتے اس نماز کے بارے میں سوچیں گے آپ، پھر کیا فائدہ ہوا؟ آیا ہم لوگ صرف علم کا بوجھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم علم کا بوجھ نہیں بڑھانا چاہتے، یہ علم ہمارے لیے سوال ہے. آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے ہم لوگ تمام تر چیزیں جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے سوال کو بھی بڑھا رہے ہیں. یہ سب کارنوں کی طرف سے سوال ہوگا، جن لوگوں کو نہیں معلوم نہیں معلوم، تمہیں معلوم تو تم نے کیا کیا؟ تو آپ تصور نہ فرمائیے کہ ہم لوگ یہاں پر صرف علم کا بوجھ بڑھانے اور علم کے نقل و انتقال کے لیے یہاں پر موجود ہیں. یہ ہمارا کام ہی ہونا چاہیے کہ ہم اس علم کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی کے اندر کوئی بہتری لے کر آئیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے، اس دنیا کے لیے کوئی پیغام ہو ہمارے پاس. اہل بیت کا پیغام ایک رسالت ہے، ایک ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو بدقسمتی سے مثال کے طور پر اپنی شخصیت کی تعظیم کے لیے استعمال کروں کہ اس سے ہمیں احترام مل جائے گا. نہیں، ہمیں احترام نہیں ملنا تھا، ہمیں اس کے نتیجے میں کچھ کام کرنا تھا. لہٰذا آپ ہرگز ایسا نہ ہونے دیجیے گا، میں بھی اپنے نفس کے ساتھ نہ ہونے دوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف علم کا نقل و انتقال کرتے رہیں. نہیں، ہمیں عمل کی دنیا میں آنا ہے. اگر آپ کو وضو کی تعویل پتہ چلی ہے تو یہ طے نہیں ہے کہ یہ صرف پتہ چلنے کے لیے، یہ طے ہوا ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے آپ اپنے لیے مصیبت بنا لیں گے. کم از کم آپ عامل ہوں، چاہے پورے پہ عمل نہ کیا ہو، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ عامل کہنا ہے، عمل کرنے والے کہنا ہے، تارق نہ کہنا ہے، ترک کرنے والے نہ کہنا ہے. مثلاً آپ نے ہفتے میں جتنی دفعہ وضو کیا ہو شاید توجہ نہ دی ہو، آپ نے وضو میں مثلاً جتنے اعضاء کو وضو کیا ان سب میں توجہ نہ دی ہو، کم سے کم ایک دفعہ تو ہونا چاہیے. ہر وضو پر کوئی ایک عضو پہ تو توجہ دیں آپ. عامل کہنا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ٹائٹل اہم ہے. آپ عامل ہیں یا تارق ہیں؟ کم از کم اتنا عمل کر لیں، قیامت کے دن ہم لوگ تارق نہ کہنا ہے کہ یہ لوگ عمل کو ترک کرنے والے تھے. چونکہ آپ جان چکے ہیں، اب آپ غافل اور جاہل نہیں ہیں، اب آپ تارق ہیں، نعوذ باللہ تعالی، اور عمل کریں گے تو عامل ہیں. آپ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور مشکل میں پھنس جائیں. یعنی آپ تصور فرمانے، ہم لوگ یہاں پہ ثواب لینے آئے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حساب کو بھاری کر کے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. اپنے لیے مشکل مت بنائیے گا، آپ کو عمل کرنے والا بننا ہے. لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جہاں پہ آپ وضو کرتے ہیں وہاں پر پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا لیجیے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ بنے. یہ دعائیں ہر جگہ موجود ہیں، توجہ مسائل کے اندر بھی موجود ہیں، اور اگر اور بڑی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں یقین موجود ہیں. تو توجہ فرمائیے گا. مجھے بہت زیادہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے، اپنے نفس سے بھی اور آپ سے بھی، مجھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ صرف علم کو بوجھ لے کے پھرتے رہیں. ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کی دنیا میں آئیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں مکمل سکون سے عرض کر دوں، پھر مجھے یاد دلانا پڑتا ہے، 27 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے. ایک ہفتے آپ نے آداب کے ساتھ نماز پڑھ لی، آپ کو معنویت ملے گی. ایک ہفتے بھی پڑھ لی بہت ہے. آپ نے ہفتے بھر کی نمازیں، روزانہ کی نمازیں آداب کے ساتھ پڑھ لیں. جب یہ آداب آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے اور جو وضو کے سائے میں عرض ہو چکے ہیں, یقین فرمائیے آپ کی معنویت میں کوئی نہ کوئی ترقی ہوگی, سوائے ایک مصیبت کے کہ لقمہ حرام ہو, پھر کچھ نصیب نہیں ہوتا. حرام لقمے کے ساتھ کچھ نصیب نہیں ہوتا. لقمہ حرام بہت بڑی مصیبت ہے, اس سے بچنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ یہ تعویلات صلات, آداب صلات, یہ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں, تو آپ اس پہ توجہ فرمائیے گا. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, آپ نے اذان دی, اقامہ دیا, دونوں مستحب ہیں, چاہیں تو آپ دیں چاہیں تو نہ دیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ اقامہ کم از کم ضرور کہہ دیں, کیونکہ اس میں آپ کی توجہ بڑھ رہی ہوتی ہے, آپ کی توجہات اللہ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں, آپ نے حقائق کا اعتراف کیا ہوتا ہے. یہ جملات کیا ہیں, آپ شہادت دیتے ہیں, گواہیاں ہیں اس کے اندر, یہ سب حقائق کا اعتراف ہے, ایک حقیقت کا اعتراف. مثلاً فرض فرمائیں آپ کہیں جائیں کسی خطرناک جگہ پہ کارخانے کے اندر, تو آپ کو ایک پیپر دے دیتے ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ پیپر پڑھ لو. اچھا, یہ پیپر پڑھنے تو کیا ہوگا, اس میں ریمائنڈر لکھا ہوتا ہے, یاد رکھنا کہ یہاں پہ کرنٹ ہے, یاد رکھنا کہ یہاں پہ یہ ہونا ہے. مثلاً وہ آپ کو ایک چیک لسٹ دے دیتے ہیں, اگر بہت خطرناک جگہ ہو تو ایک پوری چیک لسٹ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں انٹر ہونے سے پہلے ایک چیک لسٹ کو آپ ٹک کریں. وہ چیک لسٹ ٹک ہو رہی ہوتی ہے کہ مثلاً آپ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے یہ کر لیا یا نہیں کیا, اگر آپ ایسے تو آپ نہیں اندر آئیے گا, یہ سب چیک لسٹ ہوتی ہے. یہ درحقیقت نماز میں داخل ہونے سے پہلے گویا ایک ریمائنڈر ہے کہ جن حقائق کو آپ مانتے تھے وہ یہ تھے, اللہ ہے, نبی ہیں, وصی اور امام ہیں, یہ نماز بہترین عمل ہے, آپ کو اللہ کی طرف بھلائی کے لیے بڑھنا ہے, ان تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ نماز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. خرابی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے اقامے میں توجہ نہیں ہوتی, پھر نماز میں بھی توجہ خراب ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے اصولی طور پر ایک قانون عرض کیا تھا, دو نمازوں کے درمیان وقت اچھا گزرے نماز اچھی ہوگی, دو نمازوں کے درمیان گناہ ہوتے چلے جائیں پھر نماز اچھی نہیں ہوگی, پھر نماز میں مشکل ہوگی. لہٰذا اگر آپ کو نماز میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے کون سا گناہ کیے ہیں پیچھے, ان کی استغفار کیوں نہیں کر لی. نماز آپ نے اقامہ کہہ لی, اب کچھ آداب ہیں, یہ جو سات تکبیرات ہیں یہ اس وقت کی ہیں, جب آپ نے اقامہ کہہ لیا ختم ہو گئے, اب سات تکبیرات ہیں. آپ یہاں پر چاہے ایک تکبیر کہیں, دو رکعت نماز مختصر فکر کے ساتھ پوری رات کی نمازوں سے بہتر ہے, آپ ایک تکبیر کہیں لیکن اس تکبیر کو فکر اور شعور کے ساتھ کہیں, اور اس تکبیر سے پہلے دو کام اور کر لیں. نمبر ایک استغفار کرنا ہے اللہ کے حضور کہ خدا ہے اس نماز اور پچھلی نماز کے دوران میں نے گناہ کیے ہوں گے, شاید جن کا علم مجھے نہیں ہے اور کچھ کا علم مجھے ہے, سب کا استغفار کرتا ہوں, گناہوں کی استغفار کرنا. اور اللہ بہجت نے لکھا تھا, میں نے پچھلے ہفتے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حجت خدا سے نماز میں نصرت طلب کر, کہ مولا میری نماز اچھی نماز ہو جائے. اچھا, اب آپ نے تکبیرہ کہنی ہے, اس تکبیرہ پہ کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ تکبیرۃ الاحرام, اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اب اس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو گئی ہیں. وہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ جسم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اب آپ نیت نہیں توڑ سکتے, آپ کو نماز پوری کرنی ہے. یہ کہ اب آپ اپنے سر کو موڑ نہیں سکتے, آپ کو اپنے رخ کو قبلے کی سمت رکھنا ہے. یہ کہ اب آپ کلام نہیں کر سکتے, آپ کو نماز کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے. صحیح, یہ سب کے سب سمبولک ہیں, سب کے سب سمبولک. اصل یہ جو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک اس شعور کے ساتھ چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں. ایک اور عنوان موجود ہے ہمارے پاس, فلسفۃ الحج, حج کا فلسفہ, جس کو تعویل حج بھی کہتے ہیں. حج میں مثال کے طور پر رک جب طواف ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت عجیب تعویل لکھی ہوئی ہے, اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ یہ جو طواف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح میں اپنے چکروں میں اللہ کے گھر کو مرکز بنا رہا ہوں, اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے ہدف میں خدا کو مرکز بناؤں گا, خدا کو مرکز بناؤں گا, زندگی میں جو خدا کی خاطر گزرے گی وہ میرا ہدف ہوگا. بس سات چکر لگاتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ ادوار کو دیکھتے ہوئے, اور کہتا ہے کہ ہر چکر میں مرکز خدا ہے, خدا کا حکم مرکز بنے گا, خدا کا ہدف میرے ہدف بنے گا. اس طریقے سے تکبیرہ کے اندر بھی ہے. یہ سب سمبولک ہے. یہ کہ میں قبلے کی سمت کھڑا ہوں کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میری زندگی کی اصلی ڈائریکشن خدا ہے, جو معین کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے وہ خدا ہے. یہ کہ اب مجھ پر کچھ حرام ہے, میں اپنے رخ کو موڑ نہیں سکتا, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب میں اپنی توجہات کو خدا کی طرف رکھوں گا, اور میرے لیے حرام ہے کہ میں اپنے ذہن کے اندر اور چیزیں سوچوں. اب اسی کے ساتھ آداب ہیں اس کے, مثلا ہاتھ اٹھائے. یہ جو ہاتھ اٹھانے کس بات کی علامت ہے؟ یہ کہ میں اعتراف کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں خدا کے سامنے. جس طرح ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں سرنڈر ہوں, میں تسلیم, تو ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خدایا اعتراف کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے سامنے تسلیم. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں خدا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس ہاتھ کو اٹھا کے, اور قبلہ رخ ہو کر خدا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خدا تو ہی اصل ہے, میں تیرے سامنے تسلیم ہوں. اور اس کے بعد اللہ اکبر, کیا مطلب؟ اے خدا تو ہی عظیم ہے, عظمت تیرے لیے, جلالت تیرے لیے. ہم میں روایت موجود ہے کہ اگر کوئی تکبیر کہے اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہ آئے تو اس کی تکبیر قبول نہیں ہے. خدا میں محفوظ کریں, ہم پتہ نہیں کتنی تکبیرات بغیر عظمت کی کہہ لیں, بغیر جلالت کی کہہ لیں, نعوذ باللہ, احانت ہے خدا نے تعالیٰ کی بارگاہ میں. خدا ہم سب کو محفوظ کرے. واقعہ اللہ نہیں معلوم کس کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے, لیکن خدا نے تعالیٰ سے عاجزانہ اس بات کا صدقہ طلب کیا جا سکتا ہے. خدا نہیں معلوم کس کی دعا قبول ہونی ہے, لیکن کسی کی بھی دعا قبول ہو ہماری نماز اچھی ہو جائے کس طریقے سے, یہ اصل معیار ہے. نماز بہتر ہو گئی سب بہتر ہو سکتا ہے, نماز صحیح نہیں ہوئی یہ یقین فرمائیے. یہ علم وغیرہ یہ سب چیزیں تقریباً پھر فضول ہیں. اس کا مطلب ہم لوگ کھیل رہے ہیں کہ آپ سے پہلی چیز جس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. خدا نے مطالعہ سے کہا خدا ہے ہم تسلیم, ہم تیرے بندے ہیں, تیری بارگاہ میں آئے. دنیا میں بڑے لوگ اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں رکھتے ہیں, لیکن خدا ہے جس نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی, قبول کرتا ہے اپنے بندوں کو. لہذا پاکیزگی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں, اعتراف کرتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں. چند سیکنڈ بھی اگر آپ رک جائیں, ایک دو سیکنڈ, اور اس تکبیر کے ساتھ عظمت کو سوچ لیں, یہ کہیں بہتر ہے ہمارے لیے, بہت بہتر ہے. اپنی عادت بنا لیں کہ جیسے ہی آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں, ایک دو سیکنڈ کے لیے رک کر اللہ کی عظمت کو سوچیں. خدا عظیم ہے, اس کی عظمت ہے, ہم اس کے سامنے حقیر ہیں. اور اس کی مختلف تمثیلات ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک چیز یہ سوچیں کس کے سامنے کھڑے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ دو تین پوائنٹس ہیں جو سوچنے کے لیے. کس کے سامنے کھڑے ہیں, صرف انسان یہ سوچے میں خدا کے سامنے ہوں. ہمارے پاس موجود ہیں روایات, دسیوں روایات کے اہل بیت کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہیں؟ کیوں ہمیں خدا ہونے کے مطابق کوئی خوف نہیں ہے؟ اور بخدا میں آپ کو آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کروں تاکہ مجھے نصیحت ہو جائے کہ ہم سب کو نصیحت کرنے والے کی ضرورت ہے, ہم سب کو ناصح چاہیے. اور اگر ہم اپنے نفس کو نصیحت نہیں کر سکے تو ہم دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکیں گے. ہر انسان کو پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرنی چاہیے. لہٰذا پہلے اپنے آپ کو نصیحت کریں کہ ہمیں نصیحت چاہیے, ہمارے دل کیوں سخت ہیں, کیوں ہم خدا نے مطالعہ کے سامنے اس طرح سے لاپرواہ ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, چار چار رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہم نے نماز پڑھ لی. تکبیر پہ شروع کرتے ہیں, سلام پہ ختم کرتے ہیں, پتہ نہیں چلتا نماز ختم ہو گئی. وہاں سے اعتراف شروع کریں اللہ کی بارگاہ میں, اس کی عظمت جلالت کا اعتراف کریں. چند سیکنڈ کے لیے سوچیں میں خدا کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے کھڑا ہوں. اس دن کتنی ذلت کا دن ہو سکتا ہے اگر آج یہ نماز قبول نہیں ہوئی. جتنی بھی عبادات ہم انجام دیتے ہیں, جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں, چاہے کہیں, چاہے سنیں, چاہے سوچیں, چاہے نیت کریں, ان سب کی شکلیں بنیں گی. آپ کی اور میری نماز کی ایک شکل بنے گی, ایک وجود ملے گا اسے. لہٰذا ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ قیامت کے دن کسی انسان کے ساتھ ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت متین متواضع ہمدرد مختلف میدانوں میں اس کے کام آنے والا ساتھ ہوگا، جو مختلف مصیبتوں میں اس کے کام آئے گا برزخ کی زندگی میں، محشر کے مقام پر، اور وہ شخص کبھی اس سے پوچھے گا تو کون ہے جو میرے اتنے کام آیا ہے، تو نہ ہوتا تو میں برزخ میں پھنس جاتا، میں برزخ سے نکل نہیں سکتا تھا، اور یہ جواب دے گا کہ میں تیری نماز ہوں، تو نے مجھے اچھا رکھا، میں نے تجھے اچھا رکھا ہے. ذرا سا رک کر سوچے گا اب تک کی جو ہماری نماز ہے ہمیں برزخ میں سنبھال لے گی، کیا پڑھا ہے ہمیں، کیا کیا ہے، اس نماز سے برزخ گزار لیں گے ہم لوگ جو اب تک ہم نے پڑھی، ان نمازوں سے قیامت گزار لیں گے ہم لوگ، جبکہ نماز نے ہمارا ہمدرد بننا ہے، اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہ تو میں اس صورت میں سوچ رہے ہیں کہ جب وہ برائی نہ بنے، اور اگر ہماری نمازیں بری بن رہی ہیں تو اب ہمیں اس برے کے ساتھ برزخ گزارنی ہے. پھر کسی کی نماز جانور کی صورت میں ہے، اس کو اس جانور کے ساتھ پوری برزخ کا وقت گزارنا ہے، نہ کہ ہمدردی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، ایک مصیبت بھی ہے. کیوں؟ نماز اچھی نہیں ہے، یا نہیں پڑھی ہے، یا اچھی نہیں ہے. تو نماز کے نام پر جو وجود اس کو مل رہا ہے وہ حیوانی وجود مل رہا ہے، اور ایک شخص کو نماز کے نام پر ایک رحمانی وجود ملتا ہے، نورانی وجود ملتا ہے، جس کے نور سے اس کو مدد ملتی ہے، جس کی ہمدردی سے اس کی مصیبتیں آسان ہوتی ہیں. اب میں تصور کریں ہمیں نماز سے کیا چاہیے، تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور جلالت چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں. یوں سوچیں جیسے خدا عالم تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندے ہیں ہم لوگ، کل اس کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. یہ حساب دینے والا اگر حساب میں سختی کرے گا ہم جواب نہیں دے سکیں گے. آج کیوں نہیں سوچتے اپنے قیام نماز کے دوران کہ یہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کل اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، متواضع، خاشع، خدا عالم تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے جیسے بندہ محشر میں، میدان حشر میں اس کے سامنے کھڑا. تو توجہات کچھ اور ہونی چاہیے، انسان کے جسم کے اوپر سکون ہونا چاہیے، انسان کو خضوع اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو بھی خضوع اور خشوع آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے ہمارے خدا عالم تعالیٰ کے سامنے. بس وہ تکبیر اور یہ قیام. اب اس میں آپ ہم پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، حمد و سورہ میں مسلسل خدا عالم تعالیٰ کی طرف ذکر ہو کہ یہ خدا نے کیا پیغام دیا ہے جو ہم سے دہرانے کو کہا، کیوں خدا نے سورہ حمد رکھی ہے، کیوں خدا نے سورہ حمد کو اتنا زیادہ دہرانے پر اصرار کیا. کچھ تو ہے اس کے اندر جو انبیاء، اولیاء، اوصیاء، عرفاء، یہ سب کے سب سورہ حمد اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ مثلا اگر صرف ایک جملے کے اوپر توجہ فرما دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے ہم محتاج ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جملہ دنیا ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، خدا اس صراط مستقیم پر ہمیں جاری و ساری فرما. ان سب کو سوچتے رہیے. اس کا بہترین ابتدائی راستہ یہ ہے کہ ترجمہ سوچ لیں. جواب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ترجمہ سوچتے چل جائے گی. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ ان کے مفاہیم کو سوچ لیے. وہ رب العالمین ہے، اگر کمائی، نوکری کی وجہ سے مشغول ہیں اتنا کہ دماغ کہیں اور جا رہا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے گا رب العالمین تو یہ ہے، اس کو کیوں سوچ رہا ہوں بھائی؟ اگر دکان کا خیال آ رہا ہے، کام کا خیال آ رہا ہے، پیسے کا خیال آ رہا ہے، رب العالمین یہاں کھڑا ہے، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں جو رب العالمین ہے، اب باقی کون ہے؟ پھر باقی حیثیت تو اس کے مقابلے میں آتے ہیں تو ہے ہی نہیں کچھ، وسیلہ بھی نہیں ہے اصلاً اس کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے پھر. تو رب العالمین یہ ہے، میں کوئی اور کیوں سوچوں؟ اصل دنیا کی کسی بھی مشکل کی خاطر اگر ذہن نماز میں ملتفت ہو رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا اس مشکل کو حل کون کرے گا؟ اسے خدا نے کرنا ہے نا، کہیں اور سوچنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ ہمارا ذہن ظاہر شیطانوں میں بہکاتا ہے، ہمارے ذہن میں دنیا کی چیزیں آتی ہیں. مثلاً آپ کے ذہن میں مدرسے کی کوئی چیز آ رہی ہے، اپنے آپ سے کہے گا علم خدا نے دینا ہے، کہیں اور سے نہیں آنا ہے. اگر نماز ہی خدا کی طرف نہیں پڑھی تو پھر کون سا علم مجھے دین کا راستہ دے گا؟ کسی علم نہیں دینا، اس نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. لہذا آئیے اعلیٰ خیر العمل ہے، یہ ہے خیر العمل، باقی سب اس کے مقابلے میں ختم ہے. لہذا دنیا کی کوئی مشکل ہو، آخرت کی کوئی مشکل ہو، اپنے آپ توجہ کو اس بات پہ رکھیے گا خدا یہ دینے والا ہے. لہذا کوئی مشکل اس قابل نہیں ہے کہ میں نماز میں اس کے بارے میں سوچوں. کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اب ہم لوگ کیسے ہم لوگ ہی کہتے ہیں پریشانی کی وجہ سے نماز میں توجہ نہیں رہتی. ارے بھائی، ان پریشانیوں کا حل کس کے پاس ہے؟ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے. تو نماز میں توجہ کیوں کہیں اور جا رہی ہے پھر؟ اس کا مطلب حقیقت میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شرک ہے. اگر میری توجہ نماز میں کہیں اور جا رہی ہے، اس کی صرف ایک مشکل ہے، اس کی وجہ سے میرے اندر کہیں کوئی شرک خفی ہے ابھی. اگر موحد ہوتے، صرف خدا کے ماننے والے ہوتے، تو خدا کے سوا کہیں اور کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو کون مشکل حل کر سکتا ہے؟ یہ ہماری اعتقاد اور عقیدے کے اندر باطنی کمزوری ہے جو ہماری نمازوں کو منصرف کرتی ہے، جو ہماری نمازوں کو کمزور کرتی ہے. تعویل اور فلسفے کے بعد میں عرض ہوا نیت میں کس طرح سے ہے، قیام میں کیا ہے. اب ہر تکبیر پر ایک عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے. عادت میں شامل کر لیجئے، جب بھی کہیں اللہ اکبر، اپنے ذہن کو اللہ کی عظمت کی طرف لے کر جائیں، چاہے مکالمے کے اندر کہہ رہے ہیں. ہم لوگ مکالمے کے اندر الحمدللہ الحمدللہ بہت کہتے رہتے ہیں، بعض اوقات بڑی شدت کے تلفظ کے ساتھ. کون سوچتا ہے حمد کیا ہے، خدا کیا ہے؟ اپنی عادت بنائیں کہ آپ جب بھی کوئی ذکر کریں اس کے مفہوم کو سوچ کے کریں، بلا وجہ میں ایسے مت کریں. اپنی توجہات کو لے کے جائیں. اور ظاہر میں آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی یاد رہے، اللہ اکبر کہیں پھر رکوع میں گئے ہم. ابھی جو رکوع میں گئے کس بات کی علامت ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا، ثم تعویل مد عنقك فی الرکوع، اور یہ کہ تم رکوع کے اندر اپنی گردن کو جھکائے ہو، تخطر فی نفسک آمنت بک ولو ضربت عنقی، اس کو اپنے ذہن میں لے کر آؤ کہ اے خدا، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں چاہے میری گردن کٹ جائے. بس تعویل کیا ہوئی رکوع کی؟ رکوع کی تعویل یہ ہے کہ رکوع کے اندر گردن میں جھکائے کھڑا ہوں، خدا اگر تیرے دین کی راہ میں گردن کٹنی ہے میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی ہر نماز کے اندر مائکرو سیکنڈ کے اندر بھی ان فلسفوں پہ توجہ دے گئے، فریکشن آف سیکنڈ کے اندر آپ نے رکوع کیا، سبحان ربی العظیم وبحمد، ایک دفعہ صرف، اور اس ایک دفعہ کے دوران آپ نے ذرا سا سوچ دیا جو گردن جھکی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کٹنا ہے، آپ کا یہ رکوع قبول ہوتا ہے. ہر عمل جتنی توجہ دیں گے قبول ہوگا، ورنہ ضائع ہو رہا ہے، نعوذ باللہ تعالی. خدا ہم سب کو محفوظ کرے انشاءاللہ. ثم تعویل رفع راسک من الرکوع اذا قلت، اور یہ کہ تم نے رکوع سے سر اٹھایا، اس کی تعویل یہ ہے جب تم کہتے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کی تعویل کیا ہے؟ الذی اخرجنی من العدم الی الوجود، خدا وہ ہے جس نے مجھے عدم سے وجود نصیب کیا. یہ کہ یوں سر اٹھایا اور کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو یہ سر اٹھانا کیسا ہے؟ جیسے عدم سے میں خلق ہو گیا، مجھے وجود مل گیا. اب اسی طریقے سے سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے. ذرا سی دیر کے لیے اپنے آپ سے سوچے گا خدا سن رہا ہے. اتنا لطف آنا چاہیے اس کو احساس کر کے کہ وہ مالک الملک میری بھی سن رہا ہے. کتنا لطف آتا ہے انسان کو جب وہ دنیا کے کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے رابطے میں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی خدا سے زیادہ ہمیں نہیں چاہتا. کیوں اس پہ لطف نہیں آتا کہ وہ ہمیں سن رہا ہے جبکہ وہ مالک الملک ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں سنے؟ لیکن اور وہ کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، جو خدا کی حمد کرتا ہے خدا اس کی سنتا ہے. اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدے میں آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر یا خاک پہ رکھا، کم از کم یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے. وہ تعویل السجدت الاولى، سجدہ اولا کی تعویل، ان تخطر فی نفسک و انت ساجد، کہ تم اپنے نفس میں یہ احساس کرنا، یہ خیال لانا جب کہ تم سجدے میں ہو، منہا خلقتنی، اے خدایا تو نے مجھے اس مٹی سے خلق کیا، میں مٹی سے خلق ہوں. تکبر کے خاتمے کے لیے، خدا میں مخلوق ہوں، میں مٹی سے خلق ہوں، دنیا میں کچھ بھی ہو میرے پاس، اصل یہ ہے کہ میں تیری مخلوق ہوں اور مٹی سے خلق ہوں. بہت باریک ایک اور نقطہ بھی ہے، یہ جو پیشانی کا وسط ہے، یہ انسان کی علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان کیسا انسان ہے. پتہ نہیں کتنے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو یہاں پر موجود نشانیوں سے انسان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیشانی کا مرکز ہوتا ہے، یہ انسان کے فیصلوں کو صحیح فیصلوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے. یعنی اگر اس مرکز کے اوپر کوئی کیس لگتی ہے تو آپ کے ڈیسیشنز اچھے ڈیسیشنز نہیں ہوں گے، آپ کے فیصلے اچھے فیصلے نہیں ہوں گے. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اللہ نے اس مرکز کو زمین پر رکھ کر، اپنی بندگی میں ڈال کر، ہمیں یہ سکھانا چاہا ہے کہ تمہارے فیصلے بندگی کے ذریعے طے ہونے چاہیے. فیصلوں پہ تاثیر بندگی کی ہونی چاہیے، فیصلوں پہ تاثیر خواہشات نفسانیہ کی نہیں ہونی چاہیے. اور ہم یہیں پہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ خدا میں اپنے فیصلے کے مرکز کو تیرے سامنے جھکا رہا ہوں تاکہ تو مجھے صحیح فیصلے نصیب فرما دے. بس میں مٹی سے خلق ہوا ہوں، میرا وجود تیری خاطر ہے، میرا وجود تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. اور اسی طرح ہم احساس کر سکتے ہیں، خدا جس طرح میں نے سر کو تیرے سامنے جھکایا ہے، تو میرے وجود کو اپنے سامنے جھکا دے، میں تیرا بندہ بن جاؤں، میں اپنی خواہشات کا بندہ نہ بنوں، میں دنیا کا بندہ نہ بنوں، میں انسانوں کا بندہ نہ بنوں، میں تیرا بندہ بنوں، اور میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں تیرے سامنے. اس کے بعد انتہائی خوبصورت ایک تعبیر ہے، وہ یہ کہ جو سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا ورف راس کا تختر تختر بقلب کا، اور سر کو اٹھاتے وقت یوں سوچے وہ منہا اخرجتنی، اے خدایا اس مٹی سے تو نے مجھے خارج کیا ہے، یہاں سے نکالا. اچھا یہ جو دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ بہت اچھی تعبیر، ذرا سوچے گا. پہلا سجدہ آپ کا اور میرا مٹی سے خلق ہونا ہے، دوسرا سجدہ اسی مٹی میں واپس جمنا ہے، یہ ہماری خبر ہے. دوسرا سجدہ ہماری خبر ہے، اور ان دو سجدوں کے درمیان ہماری دنیا ہے جس میں ہم خدا سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی و اسود علیہ. کیوں؟ یہ دنیا بری جگہ ہے، یہ دنیا گناہ کا مقام ہے، یہ دنیا لغزش کی جگہ ہے. استغفر اللہ ربی و اسود علیہ، کچھ بھی کر لوں گناہ ہوگا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، خدا سے استغفار طلب کرتا ہوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں دنیا میں غرق نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے گناہ بڑھ نہ جائیں. یہ استغفر اللہ بہت نفیس اشارہ ہے اس دنیا کی حقیقت کے اوپر. اور ذرا تصور کیجیے گا، نماز کے اعمال میں اس سجدے کے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مدت کتنی ہے؟ اتنی سی، یہ دنیا ہے ختم. اس سے پہلے مٹی ہے، اس کے بعد مٹی ہے، اور یہ بیچ میں دنیا. اور جتنا مر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے کٹ کٹ کے، وہ اس دنیا پر، جس کی مدت قصیر ہے، جس کا مقام ذلیل ہے، اس کے لیے مر رہے ہیں. عقل نہیں ہے ہم لوگوں کو، فکر نہیں ہے ہمارے اندر کہ یہ صرف 50-60 سال ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیشہ سے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ رہیں گے. یہ 50-60 سال ہے، اس کو بقا بھی نہیں ہے، اس کو فنا ہے، اور یہ ذلت کی جگہ ہے. کیوں اس پہ اتنا مر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، خدا سے استغفار کر. دوسرا سجدہ گویا قبر کا ہے، گویا یہاں سے برزخ شروع ہو گئی ہے. کسی کو اپنی برزخ خوبصورت کرنی ہے، اسے چاہیے اپنا دوسرا سجدہ خوبصورت کرے. کسی کو اپنی برزخ بنانی ہے، اپنے دوسرے سجدے کو صحیح کرے، دوسرے سجدے پہ اہمیت دے. دوسرے سجدے میں معمولاً ذکر ہیں، اگر آپ تصور فرمائیں تو نماز کے آخری سجدے میں اذکار دیے گئے اور ان اذکار میں متعدد اذکار ہیں جن کی طرف آپ توجہ فرما سکتے ہیں، یا خیر المسعودین رائج ذکر ہے، اس کے اوپر خاص کر توجہ فرمائے گا. مستحب اذکار کو اہمیت دیں، مستحب اذکار سے آپ کی زندگی بننی ہے، معنوی زندگی. اور مثلا اگر آپ قنوت کے اندر مستحب ہے ایک خاص ذکر، مثال کے طور پر کون سا ذکر جو آپ مستحب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب ابھی ایک ذکر آپ دیکھیے گا جو آپ توضیح مسائل میں مستحب پائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ذکر جس کو مستحب پائیں اس کو کم سے کم اپنی پابندی میں رکھ لیجیے. مثلا ایسی مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ معمولاً دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں، ایک نماز کے قنوت میں وہ ذکر لے لیں جو مستحب ہے، صحیح، دوسری نماز کے قنوت میں دعائے سلامتی امام دے لیں. مثلا شاید پہلی نماز کی قنوت میں آپ سب کی مرضی ظاہر ہے، اس میں کوئی وہ تھوڑی ہے، کوئی اصول نہیں ہے. یہ مثلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ ذکر آپ نے پہلی نماز کے قنوت میں لے لیا. اور بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا لمبی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری نماز میں آپ نے مثال کے طور پر اللہم کل ولیک لے لیا، اس کو آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اچھا، کوشش کریں جس ذکر کو اختیار کریں اس کو کچھ مدت تک پڑھیں، بار بار تبدیل نہ کریں، بار بار تبدیل نہ کریں. ایک ذکر پر دائم رہنا بہت ضروری ہے. اضافہ کر لیں، اس کو ترک نہ کریں. مثلا ایک دن آپ نے قنوت پڑھا، آپ کے پاس ٹائم کم تھا، آپ نے وہی پڑھا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اور مثال کے طور پر کسی دن آپ کا دل چاہا کہ نہیں قنوت لمبا ہونا چاہیے، ایک اور ذکر لے لیں، کوئی اور ذکر اس کے ساتھ پڑھ لیں. اور مثال کے طور پر دوسری نماز کے اندر آپ نے دعا پڑھی اپنے امام کے لیے، کوئی اور ذکر آپ کے ذہن میں آ گیا وہ بھی پڑھ لیں. اچھا، سب سے اچھا ذکر ہر نماز میں وہ ہے جس پہ دل پگھلنا شروع ہو جائے، کوئی بھی ہو، وہ ذکر اچھا ذکر ہے. باقی ذکر روٹین میں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے کہا کچھ دوام ہونا چاہیے. ایک ذکر اگر آپ نے لیا کچھ دنوں تک تو کم سے کم کریں اس کو. اور مثلاً دوسری رکعت کے دوسری سجدے میں آپ نے متعدد ذکر ہیں آپ کے پاس جن کو آپ انجام دے سکتے ہیں، یا خیر المسئولین و یا خیر الموقین، مثلاً ایک ذکر ہے، یہ مستحب بھی ہے. ایک ذکر آیت اللہ مرشی نجفی نے لکھا ہے رکوع کے لیے، میرا نہیں خیال میں نے کہیں اور پر رکوع کے لیے کوئی اور ذکر اس طرح سے دیکھا ہو جو آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنی وصیت میں لکھا. آپ کے پاس اگر وہ وصیت نامہ ہو تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ذکر رکوع کرے، یا وہ انہوں نے نماز کے آخری رکوع کے لیے لکھا تھا، نماز کے آخری رکوع کے لیے ذکر رکوع کرے، درود بھیجے، وہ اجل فرج ہوں، اور اس کے بعد وہ ذکر انہوں نے بیان کیا تھا. اگر میں ذہن میں اس وقت آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. نہیں، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ پا رہا، میں کوشش کروں گا اگر آدھے گھنٹے میں کال ہو جائے، ورنہ آپ کے پاس مدرسے کے اندر آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ چھپا ہوا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضرور دیکھ لیجیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے وہاں پر. انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو شاید نصیحت کی تھی کہ اس ذکر سے زیادہ مجھے کسی اور سے معنویت نصیب نہیں ہوئی، اس سے ذکر سے بہت معنویت نصیب ہوئی، کیونکہ اس ذکر کو ضرور دیکھ لیجیے گا. ہم لوگ چونکہ ایک روٹین میں ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس روٹین سے نکل کے وہ ذکر یاد کرنے کی کوشش کریں، اس ذکر سے نکل جاتا ہے دماغ سے. جی ہاں، کتاب میں اچھا پوجا بھی گیا، ہاں ٹھیک ہے. بس رکوع کا ایک ذکر بیان ہوا، سجدے کے متعدد ذکر ہیں، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ دوسرا سجدہ ہماری قبر ہے، دوسرا سجدہ ہماری قبر ہے. کسی کو قبر کی نورانیت چاہیے دوسرے سجدے کو صحیح کرے، یہ قبر ہے ہماری، ہمارا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دنیا ہے، دوسرا سجدہ قبر ہے، اس کو صحیح کرے. قبر سے اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ برزخ ہے اور حشر ہے، حشر ہے. اب جو حشر میں آئے تو کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اعتراف کرتے ہیں. گواہی دیتا ہے کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں. بس یہ گواہی کون سی گواہی ہے جو ہم نے میدان حشر میں خدا کے سامنے دینی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے میدان حشر میں اس کی گواہی اچھی ہو, اسے چاہیے تشہد صحیح پڑھے, تو تشہد صحیح ہونا چاہیے, تشہد میں توجہ دیں. درود بھیجے گا محمد علی محمد. اور مجھے وصیت نامہ پڑھے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں نے اس میں کہاں پڑھا تھا. الحمدللہ یہاں پر ہے, ہاں اس میں لکھا ہے, ایک ذکر کے لیے لکھا ہے, ذکر کے ہیڈنگ پہ لکھا ہے, میں اسے ہر رکوع خاص طور پر آخری رکعت کے ذکر رکوع کے بعد اس دعا کے پڑھنے پر تاکید وصیت کرتا ہوں. اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر رکوع پہ خاص کر آخری رکعت کے ذکر رکوع کے بعد یہ پڑھنا, اللہم صل علی محمد و آل محمد وترحم علی اجزنا واغثنا بحقہم یا ارحم الراحمین. عجیب ہے, میں نے کہیں پر یا ارحم الراحمین کے بغیر دیکھا تھا اس کو پہلے, بہرحال اس میں یا ارحم الراحمین لکھا ہے, صحیح ہوگا یقینا. بس یہ کیا ہوا, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اس کتاب سے اور آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. سوری, واجب نماز, بالکل واجب نماز. کوئی بھی ذکر کرنا جائز ہے, کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں, ذکر کے عنوان سے کر سکتے ہیں, مستحب کے عنوان سے نہیں کر سکتے جب تک کہ استحباب کا فتویٰ نہ ہو. مثلا جو ہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم کہا, اس کا استحباب کا فتویٰ موجود ہے, اس کا مستحب کا فتویٰ موجود ہے. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین, اس کا مستحب کا فتویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر مستحب کا فتویٰ نہیں ہے لیکن ہم ذکر کے عنوان سے کر سکتے ہیں. یہ آپ اس کتاب سے دیکھ لیجئے گا, میں اس کو ذکر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وترحم علی اجزنا, اس کا مطلب ہے اے خدایا ہماری کمزوری کی خاطر ہم پر رحم کر. عجز کہتے ہیں عاجزی کو, ضعف کو, کمزوری کو, ہم عاجز ہیں تیرے سامنے اے خدایا. وترحم علی اجزنا, اے خدایا ہمارے عجز پر ہم پہ رحم کر. واغثنا بحقہم, اور ہماری نصرت کر اہل بیت نبی کے نام پر, ان کے حق پر. یا ارحم الراحمین, ہاں شاید بورڈ پہ لکھنا ہے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان کو یہ سہولت مل جائے گی. وترحم على اجزنا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. بس دوسرے سجدے کو ہم نے قبر کے عنوان سے مولانا بیان فرمایا, اور فرمایا کہ تعویل دوسرے سجدے کی یہ ہے کہ سوچے وہ فیہا تعیدنی, اسی مٹی کے اندر تو نے مجھے پلٹانا ہے, اور جب سر کو اٹھائے تو کہے وہ منہا تخرجنی تارتن اخرا, اور اسی مٹی سے تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. اب یہ آئے کریمہ ہے ظاہر ہے, اور منہا خلقتنی, اگر ہم اوپر سے لیں منہا خلقتنی و منہا, نہیں آئے کریمہ ذہن میں رکھیے گا, سورہ طہٰ کی میرے خیال میں, سورہ طہٰ بار بار ذہن میں آ رہی ہے. ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سی سورہ سے ہے، کبھی موقع ملا تو بعد میں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. اصل میں ایک مشکل عینک کی وجہ سے پیش آتی ہے، جن لوگوں کو خدا ایک عینک نصیب کرے ان کی زندگی آسان ہے، ان کو دو عینک نصیب کر دیتا ہے بڑی مشکل بن جاتی ہے. ہاں وہ دو حصے کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد، اللہ بہتر کرے گا. فرمایا کہ اس دوسرے سجدے کو تعبیر کیا دی کہ جیسے قبر کے اندر گئے پھر سر اٹھایا، اور جب سر اٹھایا تو کیا سوچے، وَمِنْهَا تُخْرِجُنِي تَارَةً اُخْرَى، اور اسی سے تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. اس کے بعد مولا نے فرمایا یہ جو تم بیٹھتے ہو اور الٹے پاؤں کو نیچے اور سیدھے پاؤں کو اوپر رکھتے ہو، وہ تعویل و قعود کا علی جانبک الیسرا جانبک الایسر ورفع رجلک الیمنا وطرحک علی الیسرا، یہ کہ نیچے الٹے پاؤں کو نیچے رکھا ہے سیدھے پاؤں کو اوپر رکھا ہے، تخطر بقلبک، یوں سوچو، اللہم انی اقمت الحق و امت الباطل، اے خدا میں نے حق کو بلند کر دیا اور باطل کو پامال کر دیا. کتنی خوبصورت، یعنی آپ تصور فرمائیں کہ پاؤں کی ایک حرکت پہ بھی مولا کہہ رہے ہیں اس پر بھی تعویل ہے، اس پہ بھی تعویل ہے. لہٰذا ہمارے پاس آداب موجود ہیں روایات کے اندر، اور ایک بہت طولانی روایت ہے جو بیان ہوتی ہے، اور اس کے اندر امام نے، مجھے وہ روایت اس کتاب میں نظر نہیں آئی، لیکن ایک روایت ہے مجھے یاد آتا ہے جس کے اندر اہل بیت نے جسمانی آداب کو بیان کیا ہے، جسمانی آداب کو، کہ جسم کے آداب کیا ہیں، کہ کس حالت میں نماز پڑھی جانی ہے. وہ تعویل و تشہد کا، اور تشہد کی تعویل کیا ہے، تجدید الایمان و معاودت الاسلام، کہ میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور اسلام کی طرف واپس آتا ہوں، اسلام کا اقرار کرتا ہوں. اس کے بعد جب یہ کہہ دے اس کے بعد نبی اور ان کے آل پر درود بھیجے گا. اچھا اس میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم مثلا تشہد پڑھ رہے ہوں تو اپنے ذہن کے اندر اس بات کو سوچیں کہ ہم میدان حشر کے اندر خدا نے تعالیٰ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں، اور جب درود بھیجیں کم از کم اللہ کے نبی اور ان کے اولاد کی قربانیوں کو ایک نظر سوچیں، کہ جب نبی کے اوپر درود بھیجا اور ان کی آل پر، تو ذرا سوچیں کہ کیا قربانیاں ہو چکی ہیں. ایسے ہی آسانی کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ سوچیں مثلا جب نبی کے نام پر درود بھیجیں تو روضہ نبوی سوچ لیں، اور جب ان کی آل پہ درود بھیجیں تو جنت البقیع سوچ لیں. کتنی مظلومیت کے ساتھ اور اہل بیت کے مقامات مقدسہ کو سوچ لیں. اس کے بعد سلام ہے، اور سلام میں شروع نبی کے نام پر سلام ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ یہاں پر سوچے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ اپنے عہد کو باقی رکھتے ہوئے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. نبی اکرم کی ذات مقدس کی طرف توجہ دیتے ہوئے، اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا قرار دیتے ہوئے کہ میں 1400 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی کا منتخب، اور ان کی ذات گرامی کے اوپر سلام پیش کروں، تاکہ خدا من تعال اس سلام کے بدلے میں مجھے نبی کی بات پر عمل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے بعد جو تم سلام کرتے ہو، السلام علیکا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا یہ خدا کی طرف سے تم پر رحم ہے اور خدا کی طرف سے تم پر امان ہے، کہ سلامتی ہو تم پر، یعنی خدا گویا خدا کی طرف سے ہے کہ تم سب کو خدا نے مثال سلامتی نصیب کرے، امان نصیب کرے، جہنم سے نجات نصیب فرمائے. اس کے بعد مولا نے فرمایا من لم يعلم تعویل صلاته هكذا فهي خداج اي ناقصا، فرمایا جس کو نماز کی یہ تعویل نہ پتہ ہو تو وہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے.